सूरत का नाम सूरे आराफ है, इसलिए कि इस सूरत में आराफ का तस्किरा हुआ है। इसलिए एक जूस पर से पूरी सूरत का नाम सूरे आराफ रखा गया है, ये समझ में आता है। ये मक्की सूरत है, लेकिन आठ या पांच आयतें मदनी हैं। वसअलहुम अनिल क़रिया से लेकर वइज नतक़नल जबल तक मदनी है, या पांच आयतें मदनिया हैं। जोर से पढ़ो
सूरह आराफ। ये सूरत मक्की है, इसमें 206 आयतें हैं। सूरह सात के बाद और सूरह जिन से पहले 39 नंबर पर नाजिल हुई। ये अरब की जमा है, माना आता है ऊंची जगह। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार होगी, इसको आराफ की दीवार कहते हैं। ये दीवार जन्नत की लज्जतों को जहन्नम तक और जहन्नम की तकलीफों को जन्नत तक पहुँचने से माने होगी। इस दीवार का ऊपर वाला हिस्सा मुराद लिया गया है। इस सूरत में इस दीवार का और इसके ऊपर रहने वाले लोगों का जिक्र किया गया है। जिन लोगों की नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी वो कुछ वक्त आराफ में रहेंगे और रश्क और लालच की नजरों से अहले जन्नत को देखते रहेंगे। बिल आखिर इनको भी जन्नत का दाखिला मिलेगा। इस सूरत की आखिरी आयत आयत सजदा है। सही मुस्लिम में बरिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनकूल है कि जब कोई आदम का बेटा कोई आयत सजदा पढ़ता है और फिर सजदा तिलावत करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है कि हाय अफसोस, इंसान को सजदा करने का हुक्म मिला और उसने तामील कर ली तो उसका ठिकाना जन्नत हुआ, और मुझे सजदा का हुक्म हुआ और मैंने नाफरमानी की तो मेरा ठिकाना जहन्नम हुआ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد एक रिवायत हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा व अन्हुम से ये है कि अलिफ लाम मीम स्वाद यानी अनल्लाहु अफसल, अनल्लाहु आलम व अफसल, मैं ही अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला और लोगों के दरमियान में फसल फैसले करने वाला। और दूसरा माना यह है कि अल्लाह ताला ही इसकी हकीकी मुराद को जानते हैं। किताबुन उन्ज़िल इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु, एक किताब कुरान अल्लाह ताला ने आपकी तरफ उतारी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा इस कुरान के बारे में आपके सीने के अंदर कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। मिनहू, मिनहू का क्या माना? तबलीग के वक्त के ऊपर लोगों के जुठलाए जाने से, आपको लोगों के जुठलाने से कोई खौफ और डर नहीं होना चाहिए। क्या आप कुरान की तबलीग करने जाएंगे तो लोग आपको झुठलाएंगे, लोग आपकी तकजीब करेंगे, इसका डर निकालो और बेधड़क कुरान की तबलीग करो। इससे मालूम हुआ, हजरत थानवी फरमाते हैं कि मुर्शिद मुरीद को तलकीन करे, नसीहत करे, या यूं कहो कि उस्ताद शागिर्द को नसीहत करे, लेकिन वो मुरीद और शागिर्द है कि नसीहत मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो अभी मुर्शिद और उस्ताद को तंग दिल नहीं होना चाहिए। जैसा इस आयत में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया फला यकुन फी सदरी का हरज, आपके दिल के अंदर उसकी तरफ से कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। फला यकुन फी सदरी का हरजुम मिन्हु लितुंदिर बिही, ताकि इस कुरान के जरिए से आप लोगों को डराओ, यानी इसलिए उतारा गया कि आप लोगों को कुरान के जरिए डराओ। लितुंदिर का ताल्लुक उन्ज़िल से है, वदिकरा लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए नसीहत है। چونکہ ایمان والے ہی صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے نبی آپ ان کو کہو کہ تم اس وحی کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی, یعنی قرآن پر عمل کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا مددگار مت بناؤ. شیاطین جنات میں کے, شیاطین انسان میں کے, ان کو اپنا ولی معاون مددگار دوست مت بناؤ, ورنہ وہ تم کو بت پرستی, خواہش پرستی, بدعت پرستی پر آمادہ کریں گے. تطیعونہم فی معصیتہ تعالی, تم ان کی اطاعت نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں. قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم دھیان دیتے ہو, سوتے زیادہ ہو. قلیلا ما تذکرون یعنی کم دھیان دیتے ہو, زیادہ غفلت میں رہتے ہو, یا یہ کہ تھوڑے وقت کے لیے دھیان دیتے ہو چاہے پورا, باقی اوقات میں غفلت میں پڑے رہتے ہو. یا عورتہ دونوں خیرات نصیحت حاصل کرنا, اور اس میں کہ تا کا ظالمی ادغام ہوا ہے اور ایک خیرات میں سکون کے ساتھ ہے, اور ماں زائدہ قلت میں تاکید کرنے کے لیے کہ تم بالکل کم ہی فائدہ اٹھاتے ہو, زیادہ تم غفلت میں پڑے رہتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کم خبریاں ہیں, مفعول ہے. کتنی بستیاں ایسی ہیں, بستی سے مراد ہے بستی کے لوگ, بستی کے باشندے, کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, یعنی ہلاک کرنے کا ارادہ کیا. سو ہمارا عذاب, ہماری پکڑ ان کے پاس پہنچ گئی رات کے وقت کے اوپر جب وہ سوئے رہتے ہیں تب, یا دوپہر میں جب وہ قیلولہ کرتے ہیں اس وقت کے اوپر. اب دیکھو یہاں آیت کے اوپر ذرا غور کرو. پہلے آیا اہلک نہ, ہم نے اس کو ہلاک کیا, برابر. پھر آیا فجا باسنا, ہلاکت کے بعد پکڑ آنے کا کیا حاصل؟ پکڑ پہلے آتی ہے, ہلاکت بعد میں ہوتی ہے. آیت میں کہا پہلے ہلاک کیا پھر ہماری پکڑ آئی, یہ کیا؟ تو نمبر ایک, جو خود علامہ سیوطی نے مطلب بیان کیا کہ ہم نے اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا, اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے عذاب کی سختی ان کے اوپر بھیجی. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب اسی کے قریب قریب ہے, ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور اس فیصلے کو انجام دینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر عذاب کی تکلیفیں بھیجی, سختیاں بھیجی. نمبر تین, فا تفسیریہ ہے. کیا مطلب؟ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. سوال یہ کہ کیسے ہلاک کیا؟ جیسے عام طور پر لوگ مر جاتے ہیں ایسے ہلاک کیا, یا اللہ نے عذاب مسلط کر کے ہلاک کیا؟ تو فجا آنا کا فا تفسیریہ, کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہماری طرف سے عذاب بیچ کر کے. عام طور پر جس ترتیب سے لوگ مرتے اس طرح ہلاک نہیں کیا, خصوصی عذاب بیچ کر کے ہم نے ان کو ہلاک کیا. اور دو وقت پہ عذاب آیا پچھلی قوموں کو بھی, رات کو نیند میں ہو یا دوپہر میں قیلولہ میں مشغول ہو. مطلب کہ نیند اور غفلت, یہ نیند یعنی غفلت, غفلت کے وقت میں اللہ کی پکڑ آتی ہے, اسی لیے بھائی نیند پر پکڑ تو لازمی چیز ہے. نائمون بالظہیرۃ, دوپہر کے وقت وہ سو رہے ہو, اور قیلولہ کہتے ہیں نصف النہار پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. دیکھو اصل قیلولہ کا معنی دیکھو کہ نصف النہار پر تھوڑی دیر آرام کرنا, اگرچہ اس کے ساتھ نیند نہ ہو, تھوڑی دیر ذرا سستا لے وے, لمبے ہو لے وے, खैलूला हो गया, अपना तो लहलूला होता है। ऐ मर्रतन जाहा लैलतन व मर्रतन नहारन, कभी अल्लाह का अजाब रात में आया, कभी अल्लाह का अजाब दिन में आया। फमा कान दावाहुम इद जाअहुम बासुना इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो कोई बात नहीं निकली उनकी तरफ से जब हमारा अजाब आया तब, मगर ये कि वो यूं कहने लगे कि हम ही लोग जालिम थे। यानी अजाब के आने पर इन्होंने इकरार कर लिया कि हम जालिम थे, लेकिन अजाब के आने के बाद इकरार करना कोई मुफीद थोड़ा ही है। पहले एतराफ करते कि हम जालिम हैं और तोबा करते तो कुछ फायदा हो जाता, अजाब आने के बाद इकरार करने का कोई फायदा नहीं। فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, آخرت میں ہم ضرور سوال کریں گے۔ بھائی دونوں سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور دیکھو قرآن تو نہایت بلیغ کلام ہے لیکن اس کے باوجود بھی فعل سوال کی تکرار ہے, حالانکہ دونوں کو ایک پہل کے ماتحت لایا جا سکتا تھا لیکن دونوں کے لیے فلنس النا ولنس النا آیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے یہاں سوال پوچھا جانا ایک حقیقت اور لازمی چیز ہے, ضرور پوچھ گچھ ہوگی, اور یہ پوچھ گچھ تنبیہ اور ڈانٹ کے لیے ہوگی۔ ایک سوال تو ہوگا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی دین کی بات پہنچائی تھی یا نہیں, اور جب تم نے دین کی بات پہنچائی تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, مانا تھا نہیں مانا تھا, اور انہوں نے عمل کیا تھا عمل نہیں کیا تھا۔ یہ ضرور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, اور امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ انبیاء جب دعوت لے کر آئے تھے تو تم کیا کر رہے تھے, قبول کر رہے تھے یا انکار کر کے نبیوں کو ستانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ اور یہ بھی ہوگا کہ بھئی نبی دعوت لے کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے تمہارے پاس۔ تو دونوں گروہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور سوال ہونا ہے آخرت کے اندر۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, ہم ضرور بیان کریں گے ان کے سامنے ہمارے اپنے علم سے, یعنی ہم ان کو خبر دیں گے اپنے علم سے جو کام انہوں نے کیے تھے۔ یعنی لوگوں کو سوال تو ہوگا تنبیہ اور ڈانٹ کے لیے, لیکن اگر لوگوں نے جھوٹ بولا تو اللہ کے علم میں جو کچھ ہے اور ملائکہ نے جو ان کے اعمال نامے میں لکھا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حقائق بیان کریں گے۔ جیسے کسی امت نے جھوٹ بولا, اللہ نبی جب ہمارے پاس آئے تھے نا تب تو ہم عمل کرتے 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 ابڑے ابڑے پڑ جاتے تھے, اتنا عمل کیا تھا ہم نے, اللہ کہیں گے لاؤ ان کا نامہ اعمال, یہ جھوٹے کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے یہاں جو محفوظ ہے اس کے مطابق ان کو خبر دی جائے گی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب تھوڑے ہی تھے۔ ان ابلاغ الرسل, رسول جب تبلیغ کر رہے تھے ہم غائب نہیں تھے, رسولوں کے پہنچانے سے ہم کو خبر نہیں تھی, ایسا تھوڑا ہی ہے, ہم کو سب معلوم ہے۔ وَالْأُمَمِ الْخَالِيَةَ فِيمَا عَمِلُوا, گزشتہ قوموں کے اعمال سے بھی ہم بے خبر تھوڑے, ہم کو ہر امت کا حال معلوم ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اور قیامت کے دن وزن ہونا بالکل صحیح سچی بات ہے۔ کائی کا وزن ہوگا؟ اعمال کا وزن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ایک شکل دیں گے, اچھے اعمال کو اچھی شکل, برے اعمال کو بری شکل, اور اس کو تولا جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بعینہ عمل کو تولا جائے گا۔ بعینہ عمل کو تولا جانا بھی ممکن, اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آراس کو تول سکتے ہیں، جواہر کو تول سکتے ہیں، اللہ کے لیے ہر چیز تولنا آسان. اب دنیا میں آراس تولے جا رہے ہیں تو پھر آخرت میں تو آراس تولنا بہت آسان ہے. جیسے کہ بخار ایک عرض ہے، پریشر ایک عرض ہے، شوگر ایک عرض ہے، اس کو بھی تولا جا رہا ہے. پریشر ڈاؤن ہو گیا، ہائی ہو گیا، تو جب آراس کو دنیا میں تولا جانا ممکن ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں آراس کو تولا جانا. یہی کہ آراس کو اللہ تعالیٰ اجسام میں بدل دیں گے اور پھر اس کو تولا جائے گا. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ لصحائفہا، کہ جن دفاتر میں ملائکہ نے ان کے اعمال لکھے ہیں وہ دفاتر تولے جائیں گے. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ ملائکہ جن دفاتر میں اعمال لکھ رہے ہیں ان کو تولا جائے گا، اور اس ترازو کی ایک زبان ہوگی اور اس ترازو کے دو بڑے بڑے پلے ہوں گے، اتنے بڑے پلے ہوں گے کہ تمام آسمان اور زمین کو ایک پلے میں رکھ دے وے تو بھی وہ پلہ خالی رہے وے، ادھورا رہے وے، اتنا بڑا پلڑا ہوگا یہ ترازو کا جو قیامت کے دن رکھی جائے گی. کما ورد فی حدیث، جیسے حدیث میں آیا، یومئذ الحق والوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی قیامت کے دن، اور یہ سوال جواب وزن ہونا یہ حق ہے اور انصاف کے ساتھ ہوگا، یہ حق وزن کی صفت ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سو جن کے اوزان بھاری ہو جائیں گے نیکیوں کے وہی لوگ کامیاب اور فلاح یاب ہو جائیں گے. دیکھو بھائی، اللہ تعالی کے یہاں دونوں طرح کے اعمال کے لیے ترازویں ہوگی، اعمال قلبیہ، اخلاص، توازو، اللہ کی محبت، دینی حمیت اور غیرت، یہ جو اعمال قلبیہ ہے اس کے لیے بھی ایک مستقل ترازو ہوگی، اور ظاہری جو اعمال ہے، نماز، روزہ وغیرہ، اس کے لیے بھی ایک ترازو ہوگی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ موزون کی جمع ہے، موازین میزان کی جمع نہیں ہے، موزون کی جمع. اگر میزان کی جمع مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متعدد ترازویں ہوگی، اور موزون کی جمع ہو تو کیا مطلب ہے کہ جن کے اعمال تولے ہوئے اعمال بھاری ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے. ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ موازین جو جمع ہے یہ مخلوق کی کثرت کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ مخلوق قیامت کے دن اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی کثرت کے اعتبار سے ترازو کو کثرت سے تعبیر کیا گیا. یا ایک یوں کہو کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ ایک ہونے کے باوجود بہت ساری ترازوؤں کے قائم مقام ہوگی، اس لیے جمع کا صیغہ آیا. یا ایک عربوں کا محاورہ ہے واحد کو جمع سے تعبیر کرنے کا، اردو میں بھی محاورہ ہے، آ محترم، آ جناب تشریف لائیے، اس طریقے سے آپ آگے، اس طرح کہنے کا رواج ہے. ومن خفت موازینہ، اور جن کا وزن ہلکا ہوا برائیوں کی وجہ سے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہی لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، بِتَسِيرِهَا إِلَى النَّارِ، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا کر کے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ کافروں کے بارے میں ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اے انسانوں کی، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو زمین میں بسا دیا. مکناکم، ہم نے تم کو زمین میں آباد کر دیا، بسا دیا. اور ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سرو سامان زمین میں بنا دیے، معائش سرو سامان، اسباب جس کے ذریعے تم زندگی گزارو، یہ معیشت ان کی جمع ہیں۔ تو گویا انسان کو اللہ نے زمین میں بسا کے ایسا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسباب معیشت، زندگی گزارنے کے اسباب بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ قلیلاً ما تشکرون، یہ ما قلت کی تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ انسان بہت کم اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، یہ ناشکری زیادہ کرتے ہیں، شکر کم کرتے ہیں، یا شکر کرنے والے بندے کم ہیں، ناشکر زیادہ ہے۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف مکی ہے، مطلب سمجھ کر لیں، 8 اور 5 آیتیں مدنی ہیں اور 205 اور 206 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاننے والے ہیں۔ ہذا کتاب انزل، ہے یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لہٰذا آپ کے دل میں کوئی کجی نہ رہے اس طور پر کیا اس کی تبلیغ کرنے سے، اور اس وجہ سے کہ آپ کی تکذیب کی جائے، انزل سے متعلق ہے ڈرانے کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان سے کہو اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن، اور پیروی نہ کرو
اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ایک مثالی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی بلا واسطہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا، تب صورت نہیں تھی، پھر بعد میں آدم علیہ السلام کو حسین صورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یا یوں کہو کہ آدم علیہ السلام کی صورت بنانا ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام انسانوں کی صورتیں بنانا، یا یہ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، اور تمام انسانوں کی تخلیق آدم کی تخلیق سے شروع ہوئی، اور تمام انسانوں کی صورت سازی آدم کی صورت سازی سے شروع ہوئی، چونکہ وہ تمہاری نوع کے فرد اول ہے، وانتم فی ظاہرہ، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی پشت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور صورت سازی ہو رہی تھی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور صورت ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ بھائی غیر اللہ کا سجدہ کیسا؟ اسی لیے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ سجدے کا مطلب یہ ہے آداب بجا لانے کا سجدہ، جس میں صرف جھکنا ہوتا ہے، پیشانی زمین پر رکھنا ہوتا نہیں ہے، گویا کہ سجدے لغوی مراد ہے آداب، آدم باداب، اس طریقے سے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور زمانے قدیم کے اندر یہ سلسلہ بہت عام تھا، کسی کے سامنے گر پڑنا، جھک جانا، آداب بجا لانے کے واسطے، لیکن اس امت کے اندر اس کو بند کر دیا گیا محل شرک ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات، واقعتاً آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے زمین پر پیشانی رکھی اور سجدہ کیا، گویا سجدہ اللہ کو تھا اور آدم کعبہ تھے۔ نمبر 3، سجدہ آدم کو کیا، چلو غیر اللہ کو کیا، لیکن غیر اللہ کا سجدہ کب ممنوع ہے؟ جب انسان اپنی مرضی سے کرے، اور یہاں ملائکہ نے غیر اللہ کا سجدہ کیا اللہ کے حکم سے، اسی لیے اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے، اصل حکم الہی۔ فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مسٹر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کون ہے؟ بنو نوع جن کے ابا، اور وہ ملائکہ کے درمیان میں رہتا تھا، اس لیے وہ بھی سجدے کے حکم کا مخاطب بن گیا. یا چونکہ تمام مخلوق کو سجدے کا حکم تھا، ذوی العقول کو، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے ہی تجھ کو حکم دیا، پھر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس بولا میں آدم سے بہتر ہوں. ابلیس بولا میں آدم سے افضل مبذول کو تھوڑا ہی سجدہ کرے، اس لیے میں افضل، آدم مبذول، پھر میں کیسے سجدہ کروں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت اچھا نقطہ لکھا، جو آدمی اپنی رائے کو شریعت کے مقابلے میں راجے سمجھے وہ شیطان کا وارث ہے. یا شیطان اللہ کا حکم کیا تھا سجدہ کر، اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو راجے سمجھا کہ میں افضل ہوں، میں کیسے مبذول کے سامنے سجدہ کروں. تو جو انسان بھی ایسا کرے نا وہ شیطان کا وارث. خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقته من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ دلیل لایا شیطان، دلیل فاسد ہے یہ. آگ سے پیدا ہونا، اور آگ اونچے کی طرح اٹھتی ہے اسی لیے میں اونچا، آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی نیچے ہوتی اس لیے میں آدم نیچے، یہ دلیل ہی فاسد ہے. دیکھو غیر مقلد جو سڑے ہوئے ہوتے نا، وہ قیاس کی مذمت کے اندر اس آیت کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان سڑیلے غیر مقلدوں کو سمجھانے کا کہ ابلیس کا یہ قیاس اس لیے فاسد ہوا چونکہ وہ نس کے معارض تھا، اور ائمہ مجتہدین جو قیاس کرتے ہیں وہ نس سے کرتے ہیں، نس کے خلاف نہیں کیا کرتے. تو ابلیس نے اپنے آپ کو آگ کے کی پیدائش کی وجہ سے افضل قرار دیا، دلیل ہی غلط. کیوں؟ اس لیے کہ آگ جلا کے مٹانے کا کام کرتی ہے، زمین اگا کے فائدہ پہنچانے کا کام کرتی ہے، اس لیے زمین افضل ہے. زمین میں وقار ہے، حلم ہے، حیا ہے، صبر ہے، اور آگ کے اندر علو ہے، بلندی ہے، اسی لیے زمین افضل. شیطان کی دلیل اسی لیے سے غلط تھی، یعنی جس چیز کے اس نے اپنے لیے دلیل افضلیت بتایا وہ تو دلیل مبذولیت ہے. قال فاهبط منها، اللہ نے فرمایا چلو یہاں سے اترو، جنت سے اترو، یہاں سے جاؤ، یا یہ کہ آسمانوں سے اتر کر کے جاؤ، یا یہ کہ جس مرتبے پر تو ہے وہاں سے اتر، ابھی تک تیرا مرتبہ مقام بہت اونچا تھا، اب اتر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. معلوم ہوا آدمی جب تکبر کرے تو اللہ کی طرف وصول اور مقبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے. وصول اللہ، مقبولیت اللہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے تکبر کی نوست سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے، تیرے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ تو آسمان کے اندر تکبر کرتا. یہ کوئی تکبر کرنے کی جگہ ہے؟ جنت کوئی تکبر کرنے کی جگہ ہے؟ بس تکبر کی بنیاد کے اوپر رحمت الہی سے راندہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو زمین کے اوپر اتار دیا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، آسمانوں سے نکلے ابلیس، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں. قال انظرنی الى یوم یبعثون، ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دو، جب لوگ دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جائیں گے وہاں تک مہلت دے دو. اس نے زندگی مانگی، الى يوم يبعثون تک, قیامت تک کی زندگی مانگی. اس لیے کہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن تو موت کو موت آ جائے گی, اس لیے مجھے بھی پھر موت نہیں آئے گی. وہاں تک کی زندگی اللہ سے مانگ لو نا. لیکن اس کی دعا قبول تو ہوئی, ذرا سی اس کے اندر کمی کر دی گئی کہ سورہ اول تک وہ زندہ رہے گا, پھر جب سب مریں گے تو وہ بھی مرے گا. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہ جو دابت الارض نکلنے والا ہے قیامت کی علامتوں میں سے, وہ نکل کر کے شیطان کو مارے گا, وہاں تک شیطان زندہ رہے گا. قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جا تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں, تیری دعا قبول, جا زندہ رہے دنیا میں, جا جا. اللہ نے اس کو لمبی زندگی عطا فرما دی. بہت زبردست بات لکھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, کسی کی دعا قبول ہو جاوے تو مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں ہے. دیکھو نہیں, شیطان کی دعا قبول ہوئی نہیں زندگی کے بارے میں, اس سے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو قبولیت دعا, مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں ہے. جو لوگ مقبول نہیں ہوتے ان کی بھی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے. دوسری آیت میں ہے الى یوم الوقت المعلوم, یہاں ہے الى یوم یبعثون, اور وہ جانا ہوا وقت ہے, پہلی مرتبہ سور پھونکا جانے کا وقت, وہاں تک اللہ تعالیٰ ابلیس کو زندہ رکھیں گے. ابلیس عارف باللہ تھا, اس کی یہ دلیل ہے, پہلے بتلا دیا تھا شروع میں. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. ابلیس بولا آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے باقسم کے لیے, لہذا میں قسم کھاتا ہوں. اور اس کا جواب یعنی آپ نے جو مجھے گمراہ کیا اس سبب سے, میں اللہ آپ کی قسم کھاتا ہوں, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, میں ضرور بنی نوع انسان کے لیے بیٹھوں گا, صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, آپ کے سیدھے راستے کے اوپر. یعنی آپ کا صحیح سچا سیدھا جو راستہ ہے اس کے اوپر میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا. یعنی وہ راستہ جو آپ تک پہنچانے والا ہے اس راستے پر میں بیٹھوں گا. بیٹھوں گا کیوں؟ روکنے کے واسطے. لوگ راستے پر بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ راستہ بند کرنے کے لیے. تو شیطان کہتا ہے کہ میں بھی بیٹھوں گا راستوں کے اوپر تاکہ جو ہے میں لوگوں کا راستہ روکوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس آیت سے آپ نقطہ نکال سکتے ہو کہ راستے پر بیٹھ کے راستہ روکنا یہ شیطانی عمل ہے, یہ نقطہ نکال سکتے ہو. ثم لآتینہم, پھر میں ضرور بے ضرور ان کے پاس پہنچوں گا, ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی طرف سے, ان کی داہنی طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے. یعنی جا کر کے انسانوں کو میں مختلف جہتوں سے گمراہ کروں گا. یہاں چار جہت وہ بولا, یعنی چاروں جہت سے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, یہ شیطان نے کہا. دو جہت وہ نہیں بولا, اوپر اور نیچے. مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کی طرف سے شیطان انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کے اندر وہ حائل نہیں بن سکتا. رحمت الہیہ کا فیضان بندے کے اوپر جو آپ اوپر کی طرف سے ہوتا ہے, بیچ میں شیطان حائل بن سکتا نہیں, اس لیے اوپر کی طرف سے وہ انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور نیچے کی طرف سے آنا گمراہی کے لیے, وہ اپنی کبر کی شان کی وجہ سے خلاف سمجھتا ہے کہ میں نیچے سے تھوڑا ہی جاؤں گا, اس لیے وہ چاروں جہت سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعض حضرات نے چار جہت بول کر کے کل جہات مراد لے لی. فام نہ منسلو کی ہی, میں لوگوں کو ہدایت کی طرف چلنے سے روکوں گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان اوپر سے نہیں آ سکتا تاکہ بندے اور اللہ کی رحمت کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا یعنی ایمان لانے والا نہیں پائیں گے. یہ شیطان کی محنت کا خلاصہ انسان کو ناشکرا بنانا. اسی لیے بھائی شکر گزار بنو, شیطان کی محنت بیکار ہو جائے گی. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے چل مذؤوما حمزہ کے ساتھ, یعنی کہ عیب کے ساتھ اور دھتکارا ہوا, عیب زدہ اور دھتکارا ہوا بن کے تو یہاں سے نکل. اخرج منها مدحورا, ہماری رحمت سے دور تو نکل یہاں سے. لمن تبعك منهم, لوگوں میں سے جس نے بھی تیری اتباع کی, لام ابتدا کے لیے اور یہ جزا کے لیے وضع کیا گیا ہے قسم کی وجہ سے, تو جو بھی تیری اتباع کرے گا نا, تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں تم سب سے جہنم کو ضرور بے ضرور بھر دوں گا. تم سب سے یعنی کون؟ من کا بھی ذریتی کا و من الناس, یعنی کہ تو تیری حقیقی اولاد تیری اتباع کرنے والے لوگ سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور من کم جمع کیوں آئی؟ اسی لیے کہ اللہ جب فرما رہے تھے ابلیس سامنے اکیلا ہے, پھر بھی کم جمع کیوں آیا؟ کاف واحد آنا چاہیے. تو سیوتی فرماتے ہیں کہ حاضر کو غائب کے اوپر غلبہ دیتے ہوئے, اس لیے کہ اس خطاب میں تمام کے تمام اس کے چیلے چمچے جو مستقبل میں ہونے والے وہ بھی ضمن حاضر شامل ہو رہے. اور جملہ کے اندر جزا کا معنی ہے من شرطیہ کی وجہ سے, یعنی جو بھی تیری اتباع کرے گا میں اس کو ضرور بے ضرور عذاب دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اب دیکھو یہ پہلا قصہ پورا ہوا, آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے, سجدہ ہو گیا, ملائکہ نے کر لیا, ابلیس نے نہیں کیا, ابلیس مذعوما مدحورا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خطاب فرما رہے, آدم تم تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. یہ انت یہ تاکید کے لیے آیا, اس کن کے اندر جو ضمیر ہے اس کی, تاکہ اس کے اوپر عطف کرنا صحیح ہو جائے. اور حضرات مفسرین نے اس سے ایک زوردار نقطہ نکالا اس تاکید کے ذریعے سے کہ بیوی رہائش کے اندر شوہر کی تابع ہے اور شوہر رہائش میں مستقل بھی ذات ہے. اس کن اس میں تو امرہ واحد خطاب آ چکا, لیکن انت الگ سے لائے, یعنی آدم تم رہو وزوجک تمہاری بیوی تمہارے ساتھ تم جہاں رہو گے وہاں رہے گی. عکس اور الٹا مت کریو بھائی کہ جہاں وہ ہے وہاں تم چلے جاؤ. اس کن انت وزوجک الجنہ فکولا بن ہے دوشی تما, دیکھو یہاں بھی تسنیا کا سیگا آ سکتا تھا اس کنا, لیکن الگ الگ لایا گیا اور یہاں پر ایک ساتھ آیا, تم دونوں کھاؤ جنت میں سے جہاں سے بھی چاہو. معلوم ہوا کھانا پینے کا مسئلہ کوئی اتنا یہ نہیں ہے, بیوی اپنی مرضی کا کھاوے شوہر اپنی مرضی کا کھاوے, کوئی کسی کی مرضی کا پابند نہیں کھانے پینے کے معاملے کے اندر. اس لیے فرما دیا فقولا من حیث شیتما, جنت میں سے جہاں سے تم کو کھانا ہو تم کھاؤ. دوسری جگہ ہے کہ خوب جی بھر کے ولا تقربا هذه الشجرة, لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا کہ کھانا مت, اور وہ گیہوں کا درخت تھا. فتکونا من الظالمین, اگر جو گئے نا تو تم حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. من الظالمین کا مطلب ہماری طرف سے پابندی کو پابندی کی رعایت نہیں کرو گے, حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, اس لیے اس درخت کے قریب بھی مت جانا آدم اور حوا. چلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا کہ تو آسمان سے ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر نکل جائے، یعنی رحمت سے دور ہو کر، جو بھی لوگوں میں سے تیری اتباع کرے گا تو ضرور میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی تجھ سے اور تیری حقیقی اولاد سے اور لوگوں سے. اور اس کے اندر حاضر کو غائب کے اوپر غلبہ دیا گیا ہے، اور جملے کے اندر جو من ہے وہ شبدیہ کے معنی
اس میں بہت نقطے ہیں. پہلا بتلایا تھا نا وہ کہ بھائی چار جہد اس لیے کہ اوپر کی جہد اور نیچے کی جہد دو شیطان بھول گیا. اب کوئی آدمی اوپر دیکھ کے چلے تو لوگ کانٹا کھائیں گے کہ ڈھاگری چھٹک گئی اس لیے اوپر دیکھ کے چل رہا ہے، اور نیچے دیکھ کے چلو تو شیطان سے حفاظت ہوئے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. تو یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا. اور ابھی اس زمانے میں یوں کہتے ہیں سکتے ہیں کہ بھائی اب تو اوپر دیکھ کے چلنا بھی ڈینجر، کوئی فلیٹ میں کوئی اپارٹمنٹ میں کوئی باہر کھڑی ہوگی وہاں نظر پڑ جائے گی، اس لیے وہ بھی گئی چیز. چلو
یعنی من اتباع کا واضح دن ہو، جو بھی تیری اتباع کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا. اور اللہ نے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یہ اس کو ان کے اندر
اخلاقیات کے اعتبار سے اپارٹمنٹ کی زندگی صحیح نہیں ہے جی،
اس کو ان کے اندر ضمیر محسوس ہے، اس کی تاکید ہے تاکہ اس پر عطف کیا جا سکے.
ایک لفٹ میں آنا جانا خلوت، ایک ہی سیڑھی، ایک ہی منزل پر چار چار فلیٹ، اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والی چیز ہے فلیٹ کی زندگی جی.
تیری بیوی یعنی حوا وہ مرد کے ساتھ ہے، یعنی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یعنی کھانے کے اعتبار سے، اور وہ گندم کا درخت تھا، تو تم لوگ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جاؤ گے.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ابلیس شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا. وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ چپکی بات کو وسوسہ کہتے ہیں، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو وسوسے کہتے ہیں. شیطان انسان کے دلوں میں جو خیالات وسوسے بانٹ ڈالتا ہے وہ وسوسہ ہے. شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا. اب سوال یہ ہے ان دونوں کے دل میں وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو کہا اللہ نے شیطان کو ایک قوت مسمر زمیہ جیسی عطا فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کتنے بھی دور سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، جیسے ریموٹ کنٹرول، اس میں الگ الگ رینج ہوا کرتی ہے. تو ریموٹ میں آپ دیکھو کتنے دور سے آپ ریموٹ کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی جو ڈرون ہوتے ہیں، ان ڈرونوں کے ریموٹ کتنے دور دور تک، کتنے کلو میٹر تک ان کی رینج ہوگی، اتنے کلو میٹر تک ریموٹ کے ذریعے آپ ڈرون کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو جب ایک ڈرون کے ذریعے سے آپ اثر ڈال سکتے ہو، ڈرون کے اوپر اثر ڈال سکتے ہو ریموٹ کے ذریعے سے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے وہ دور 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 تک اثر ڈالے. تو اس نے کہیں دور سے آدم اور حوا پر اثر ڈالا. دوسرا یہ بھی امکان ہے کہ جب بھی آدم اور حوا جنت کے دروازے کے قریب آئے تو ابلیس نے باہر کھڑے رہ کر ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالے. جیسے جیل پر کسی کو ملنے جاتے ہیں تو جو اندر ہے اور جو باہر ہے، تو باہر والے اندر والے کو، اندر والے باہر والے کو، جو کہنا ہو کرنا ہو کر سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ سانپ والا قصہ تو بس ایسا ہی ہے کہ وہ شیطان سانپ کے پیر پہ ہو، سانپ کی شکل میں مور کے پیر پہ لپٹا، نہ مور جنت میں گیا، نہ شیطان گھس گیا، نہ پھر جو ہے وسوسے ڈالے. رقیقتن سب قصے ایسے ہی ہیں. بہت بہت تو اسرائیلیات کے قبیل سے ہیں. لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ ظاہر کر دے وے ان دونوں کے سامنے ان دونوں کے ستر کی جو چیزیں چھپی ہوئی تھی. فعل وری موارات سے سوءۃن ستر بدن، چونکہ اس کو چھپانا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ظاہر ہونا انسان پسند نہیں کرتا ہے، یعنی شریف انسان. وقال ما نهاكما ربكما، اور ابلیس نے یوں کہا کہ آدم اور حوا تم دونوں کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا. عن هذه الشجرة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره, اس درخت کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس لیے منع کیا, الا ان تكونا ملکین, کہ تم دونوں کے دونوں فرشتے بن جاؤ, یا ملکین والی قرات لے ہوئے تو تم دونوں بادشاہ بن جاؤ, جنت کی بادشاہت بن مل جائے, مطلب دائمی جنت کی قیام نصیب ہو جائے. یعنی یہ درخت جو بھی کھائے گا نا اس کو ہمیشہ جنت میں رہنے کو ملے گا. اللہ نے تم کو اسی لیے منع کیا تھا کہ اللہ تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کھاؤ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. او تکونا من الخالدین, یا یہ کہ تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وذلک لازم عن العقل منها كما في آیت اخرى, اس درخت کے کھانے کا لازمی اثر یہی ہے کہ جو بھی اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا, جیسے دوسری آیت میں هل ادلک على شجرۃ الخلد وملک لا یبلا, کیا میں تم کو رہنمائی کروں اس درخت کے اوپر جو ہمیشہ کا ہو اور ایسی حکومت جو کبھی پرانی ہونے والی نہ ہو, کمزور نہیں ہوگی. گویا کہ اس درخت کی برکت سے تم دائمی جنتی ہو جاؤ گے, سٹیزن شپ جنت کی مل جائے گی تم کو ہمیشہ ہی. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین, شیطان نے آدم اور حوا کے سامنے اللہ کے نام کی قسم کھائی, میں تمہارا پکا خیر خواہ ہی ہوں. یاد رکھنا, جو قسم کھا کے تاکید سے اپنے آپ کو آپ کا خیر خواہ بتلا رہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. تجربہ ہو رہا ہے نا, تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں کہ جو قسم بھی کھاوے اور بہت تاکید سے اپنے آپ کو سب کا خیر خواہ بتلا رہے, وہ ابلیس کا جو ہے ترجمان ہے, یہ آیت بتلا رہی ہے. فضلاہما بغرور, ان دونوں کو مرتبے سے نیچے اتار دیا, جس مرتبے کے اوپر آدم اور حوا تھے نا وہاں سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا. یا یوں کہو جس جگہ پر یہ لوگ تھے جنت کی عالی شان جگہ, اس سے ابلیس نے ان دونوں کو نیچے اتار دیا بغرور, دھوکے کے ذریعے سے. دیکھو بھائی یہ بات صحیح ہے کہ ابلیس نے ان کو دنیاوی وہاں جس جنت کی عالیشان منزل ہے اس سے نیچے اتار دیا دھوکہ دے کر کے, لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اس کی وجہ سے کم نہیں ہوا, بلکہ مرتبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور زیادہ ہو گیا, اس لیے کہ اس غلطی کی وجہ سے توبہ کی, توبہ کر کے وہ اللہ کے اور زیادہ قریب پہنچ گئے, اس میں ان کی شان بڑھ گئی. فضلاہما بغرور, تو یہ ترجمہ علامہ سیوطی نے کیا, اس لیے یہ سب سوال جواب ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں کہ ان دونوں کو ان کی منزل اور مقام سے, مرتبے سے, یا جہاں وہ تھے وہاں سے دھوکہ دے کر کے شیطان نے نیچے اتار دیا. باقی دوسرے مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں آتا ہے. فضلاہما بغرور, یعنی شیطان نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو مائل کر لیا, تیار کر لیا اس درخت کو کھانے کے اوپر, تب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے. فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما, پھر جب آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کو چکھا, یعنی درخت کھایا, معلوم ہوا کہ پیٹ بھر کے کھایا نہیں تھا, تھوڑا بہت کھا لیا, جیسے آپ کہتے ہیں بھائی کھایا نہیں, کھایا تو نہیں, چکھ لیا دو چار پانچ سات لک میں, اس طریقے سے. فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما, تو ان دونوں کے سامنے ان دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی, یعنی آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ, اور سوعتن کو شرمگاہ اس لیے کہتے کہ اس کا کھل جانا اس آدمی کو برا لگتا ہے, یعنی جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے نا उसको अपनी शर्मगाह का खुल जाना बुरा लगता है। ने जो सड़ीयुल फितरत इंसान होते हैं ना, सड़ीली फितरत वाले, उनको अपना सतर और शर्मगाह खोलना जो है अच्छा लगता है। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, और आदम और हव्वा दोनों के दोनों अपने बदन के ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे ताकि वो अपने बदन को छुपावे। ये इंसान के फितरत कि जर्रा बराबर भी वो खुले सतर रहना गवारा न करे। जन्नती लिबास निकल गए तो पत्ते लगाने लग गए। وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ। देखो, فَوَسْوَسَ لَهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَاسَمَهُمَا فَدَلَّاهُمَا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ। सब जगह तस्निया के से गए। किसी आयत में है ऐसा कि शैतान यानी इशारतन सराहतन दलालतन कि शैतान ने पहले हजरत हव्वा को वसवसे के जरिए अपना बनाया, फिर हव्वा ने आदम को अपना बनाया और उस दरख्त ममनुआ के खाने पर आमादा किया? ऐसी तरतीब किसी आयत में हो तो ढूंढ के लाना। इशारतुन नस्से दलालतुन नस्से सराहतन कि शैतान ने वसवसा डाला हव्वा पर, हव्वा को अपना बनाया, फिर हव्वा ने आदम को बनाया और सब राजी होकर के फिर दरख्त में से खाया। ऐसा ढूंढो है कुरान में कहीं? फालतू तुम औरतों को बिचारियों को इल्जाम देते हो कि शैतान ने हव्वा को काबू कर लिया, फिर हव्वा ने आदम को काबू किया, अब हजरत हव्वा पर जो है तड़ाप चालू। लोग ऐसी ऐसी बातें बयान करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं आप लोग ढूंढो कहीं हो तो। वनादा रब्बुहुमा, और अल्लाह ताला ने उन दोनों को जो अल्लाह उनके रब है आवाज दी, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था इस दरख्त से? अकुल लकुमा, और मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था? इन शैतान लकुमा अदुउम मुबीन के, शैतान तुम्हारा कुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इस्तीफाम तकरीर के लिए, यानी दुश्मन से बचना चाहिए और तुम्हें उसकी बात में नहीं आना चाहिए। कौला रब्बना ज़लमना अन्फुसना وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ। कहते हैं कि ये चुक नबुवत से पहले हो गई थी, बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। दोनों के दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कहा, ए हमारे रब, हमने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करके हमारी जानों पर जुल्म किया, अगर आप हमको माफ न कर देवे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान में पड़ने वालों में से हो जाएंगे, इसीलिए अल्लाह हमको आप माफ कर दीजिए। कहते हैं कि इंसान अव्वल आदम और माँ हव्वा की गलती की माफी इस जुमले और दुआ की तकरार से हुई, तो बनू नौए आदम अगर गलती करके इस जुमले का तकरार करे, विरद करे नदामत कल्बी के साथ, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसके गुनाह भी माफ फरमा देंगे। इसीलिए ये जुमला तौबा का बड़ा मुफीद जुमला है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। तौबा कबूल, माफी हो गई, लेकिन जो नतीजा है वो तो नतीजा ही रहेगा, नतीजे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कालह बि तौबादुकुम लिबादिन अदू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उतरो आदम और हव्वा, और तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो औलाद कयामत तक की छुपी हुई वो सब उतरो, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे पर दुनिया में जाकर जुल्म करेंगे। इंसान शैतान के दुश्मन, शैतान इंसान के दुश्मन, इंसान इंसान आपस में दुश्मन, शैतान शैतान आपस में दुश्मन, ये सब दुश्मनियां तुम्हारी चलेगी, उतरो चलो जाओ। इबलीस को जिद्दा में या बसरा के करीब अबला नामी पहाड़ पर उतारा, माँ हव्वा को भी अरफात के मैदान में, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुरंदीप श्रीलंका में उतारा। वलकुम फिल अर्दि मुस्तकर्रुन व मताउन इलाहिन, और तुम्हारे लिए जमीन के अंदर एक मुद्दत तक ठहरना है कयामत तक, और एक मुद्दत तक तुम्हें फायदा उठाना है। तमाम इंसानों के एतबार से कयामत اور ہر انسان کے اعتبار سے تنقضی فیہ آجالکم، جس میں تمہاری عمر پوری ہو جائے، عمر گزر جائے، وہاں تک تمہیں رہنا ہے۔ اب دیکھو ایک واقعہ الہی ان کے اوپر، یہ سب محل اشکال واقعات ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور زندگی پوری ہونے کے بعد موت کا وقت آیا تو ملائکہ نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو گھیر لیا، تو حضرت حوا بھی گول گول گھومنے لگی کہ گرنے لگی، اور ملائکہ کو کہنے تو ملائکہ نے کہا کہ حوا ہٹو، نہیں، آدم علیہ السلام نے حوا کو کہا، آدم علیہ السلام نے حوا کو کہا، یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو گھیر لیا روح قبض کرنے، اور حضرت حوا گول گول گھومنے لگی، نہیں میرے شوہر کی روح ابھی قبض مت کرو، تو آدم علیہ السلام نے حوا کو کیا کہا، خلی، ہٹ جا، ملائکہ تو رب بھی میرے رب کے فرشتے کو چھوڑ، اسی لیے کہ مجھے جو کہ تکلیف پہنچی ہے نا تیری وجہ سے پہنچی ہے۔ دیکھ لیا یہ قصہ۔ اب یہ قصہ کس بات پر موقوف رہے گا کہ وہی شیطان نے حضرت حوا کو اپنا بنایا، پھر حضرت حوا نے آدم کو اپنا بنایا، پھر وہ دانا کھلایا، ایک پر ایک ایک پر ایک کر کے چلتے ہیں، تو قضیے نیچے سے ہی فاسد چلتے ہیں، اس لیے پھر ایسی گڑبڑیاں واقعات میں ہوتی ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو فرشتوں نے غسل دیا بیری کے پتے والے پانی سے بھی طرح عادت میں، اور خوشبو لگائی اور کفن دیا اتبتر عادت کے کپڑوں میں، اور ان کی قبر بنائی اور سرندیپ کے اندر آپ کو جو ہے دفن کر دیا حضرت آدم علیہ السلام۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی زمین میں تم کو زندہ رہنا ہے، اسی زمین میں تم کو مرنا ہے، اور اسی زمین سے قیامت کے دن تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ مجھول معروف دونوں قرآت ہے۔ اب ان آیتوں پر قادیانی لوگ ایک اشکال کھڑا کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی، کہ آیت میں کیا فرمایا، فیہا تحیون، تمہیں زمین ہی پر زندگی گزارنی ہے، تو ان کو کیا دکھا پیٹ میں، وہ یوں کہتے ہیں کہ پھر عیسیٰ کیسے زندہ آسمان پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اشکال کرتے ہیں قادیانی اور بعض عیسائی لوگ۔ تو ان کو کہنے کا کہ فیہا تحیون وفیہا تموتون یہ عادت مستمرہ کا بیان ہے، کہ بنی نوع انسان کے لیے عادت مستمرہ یہی ہے کہ ان کی زندگی دنیا میں بحیثیت انسان گزرتی رہے گی، اور اسی زمین کے اوپر بنو نوع انسان کی موت ہوگی۔ اب رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، عادت مستمرہ سے ہٹ کر کے جیسے اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح عادت مستمرہ سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکوتی زندگی عطا فرمائی۔ اس وقت ایک ملائکہ کے انداز کی زندگی میں وہ آسمان پر ہے، اور وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور عادت مستمرہ نہیں ہے، اس لیے اس آیت کے ذریعے سے کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ابھی لوگ کہہ رہے کہ چاند پہ رہنے جانے کا ہے، الو بنا رہے دنیا کو اور کچھ نہیں، تحیون فیہا، حیات اور موت کے لیے تو اللہ نے دنیا بنائی، اور یہ بادام پھوڑ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے سب ٹوک ہم ٹوک۔ چلو،
اور شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی شرم کی جگہوں کو جو ان دونوں کے لیے چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، یہ کثرت کثرے کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے، اور تم دونوں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ، یہ خلود جنت کے کھانے میں سے لازم ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ جل وعلا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے بھلے چاہنے والوں میں سے ہوں، اور یہ دونوں آج سوئے نہیں ہیں۔ اور منزلیں بھی کروں گا۔